وبه نستعين وهو خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم کی تفسیر موضوعی کے عنوان سے ہمارا ٹاپک ابلیس اور شیاطین، قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں چل رہا تھا. اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں آیات کریمہ گزشتہ دروس میں پیش کی گئیں کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ حجر کی آیات میں جو ذکر ہوا ہے وہ بیان ہو چکا ہے. آج ہم سورہ اسراء سے اسی واقعے کو دیکھیں گے، اور ہر سورہ میں انہی آیات میں اگرچہ ایک مشترک واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہر مرتبہ اس واقعے کو بیان کر کے مختلف پہلو انسانی زندگی کے ذکر کیے گئے ہیں، جو انسان کے لیے ایک عظیم ہدایت اور الہی رہنمائی ہے. سورہ اسراء میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ابلیس کا تذکرہ ہوا ہے. یعنی ابلیس بذات خود قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے جو اس کا ٹکراؤ ہوا اور جو خلافت الہی کا اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آ گیا، اس عنوان سے اس کا تعارف قرآن کریم نے پیش کیا ہے. ابلیس صاحب کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ شدید مایوسی سے ہے، وصف ہے، ایک اصل نام اس کا ابلیس نہیں ہے. بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ عبرانی میں عزازیل اور عربی میں حارث اس کا نام ہے، ابو مرہ اس کی کنیت ہے. اس کے اولاد اور نسل کے حوالے سے درس صاحب کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. ابلیس ایک صفت ہے کہ اس نے چونکہ شدید مایوسی اس نے اپنے وجود میں اختیار کر لی، اس شدید مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کاملاً مایوس ہونے کی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے. جس طرح شیطان بھی صفت ہے کہ ایک عمل کو انجام دینے کی وجہ سے کسی ذات کا یہ نام پڑ جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ابلیس جنات کے قبائل میں سے ایک فرد ہے یا ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. البتہ انشاءاللہ اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے کہ جن ہمیشہ اسی نوع صنف جن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہر پوشیدہ چیز کے لیے بھی جن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. تو اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض جیسا کہ عرفا قائل ہیں کہ جن ہر پوشیدہ شے کو جن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لیے شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین سے تعبیر کرتے ہیں، جنین کہتے ہیں. لہذا جنات کا اس اعتبار سے اطلاق فرشتوں پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر فرشتوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. خیر، ابھی ہم اس بحث سے کنارہ کش ہو کے خود کلمہ ابلیس کو قرآن کریم کی نگاہ میں دیکھتے ہیں کہ 11 مقامات پہ کلمہ ابلیس قرآن کریم میں وارد ہوا ہے. ان میں سے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ حجر کی آیات آپ نے ملاحظہ کی. آج ہم اسے اگلا پہلو دیکھتے ہیں، اور یہ ہے سورہ اسراء کی آیات. سورہ اسراء کی آیات آیت نمبر 60 کو اگر آپ ملاحظہ کریں تاکہ سیاق کی روشنی میں ہمارے پاس ایک معنی آ جائے. سیاق کے اعتبار سے ہمارے پاس اس طرح سے معنی آتا ہے کہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو کہا، اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو ہم نے خواب آپ کو کے لیے قرار دیا اور آپ کو دکھایا ہم نے، اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ، یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہے اور قرآن میں جنہیں شجرہ ملعونہ قرار دیا گیا ہے. اور نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں خوف اس سے دلاتے ہیں اور کسی چیز کا ان میں اضافہ، فما یزیدہم، اور یہ کسی چیز ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا سوائے اور مزید طغیانی، سرکشی اور بغاوت کے. اس واقعے کے بعد، اس آیت کے بعد قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے. کیونکہ یہ جو آیت آپ کی خدمت میں پڑی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا لوگوں کا احاطہ کرنا اور خواب کا دکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں شجر ملعونہ کا قرآن میں تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا طغیان کثیر و کبیر، بڑے طغیانیت کی طرف اشارہ کرنا، یہ اس واقعے سے مربوط ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی خلقت کا قبل از نزول زمین کے اوپر، ان کے نزول کے سے پہلے کا جو واقعہ ہے. لہذا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سب سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قال ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے. یہاں پہ آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ خداوند متعال نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس نے امر الہی کا انکار کیا، یعنی سارا مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا ہے کہ ایک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا، جب پیکر آدم علیہ السلام کا بنایا تو وہ مٹی سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح نوع آدم یعنی بنی انسان یہ ایک ایسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، بدن کے اعتبار سے پست ترین ہیں لیکن روح کے اعتبار سے بالا ترین ہیں. اگر مقام بدن دیکھا جائے، جو ہمارا یہ ظاہری جسم اور بدن ہے جو نجس نطفے سے جنم لیتا ہے اور مختلف طرح کی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں، خوراکیں کھا کے یہ نشوونما پاتا ہے، یہ کائنات کی ایک پست ترین چیزوں میں سے ایک ہے. لیکن اگر اس کی روح کو دیکھا جائے، جو روح کا ارتباط اس سے پایا جاتا ہے، وہ بالا ترین مقام سے تعلق رکھتی ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے. لہذا آدم علیہ السلام کے پیکر پہ اس نے نگاہ کی، آدم علیہ السلام کے اس اصل جوہر کو نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ تمام کے تمام فرشتوں سے افضل اور بالا تر قرار پائے. اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تو فرشتے بھی یہاں پہ متاثر ہوئے، اور فرشتوں نے جب یہ بات جان لی کہ آدم علیہ السلام کے پاس اسماء کی تعلیم ہے اور ہم اس سے جاہل ہیں، تو یہاں پہ برتری کا انہوں نے اپنے وجود سے اعتراف کیا، اور پھر اللہ نے سجدے کا حکم دیا. پہلے اللہ نے سجدے کا حکم آپ سورہ بقرہ کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدے کا حکم نہیں دیا، پہلے باور کرایا کہ آدم علیہ السلام تم سے بالاتر و برتر ہیں، انسان کامل تم سے بالاتر اور برتر ہے. اب ابلیس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں روشن ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے دو قسم کے جرائم کیے. پہلا جرم ہے براہ راست اللہ کے حکم کا انکار. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار جب بھی جنم لے گا ابلیس سے تعلق قائم ہوگا، ولایت الہی و خلافت الہی سے وہ ضعیف ہو جائے گا یا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ حد عقل کرے عرض کے اوپر گناہ کو جنم نہ دے. یا صحاب امیر المومنین علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ جذباتی ہو جاتے تھے امام علی علیہ السلام کے اصحاب، جیسے مالک ہیں، کمیل ہیں، عمار ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، جب کہیں پہ گناہ ہوتے دیکھتے تھے تو وہاں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، جذباتی ہوتے تھے اور اعتراض فوراً برپا کرتے تھے. آج کے دور میں اگرچہ یہ روش ہی ہمارے ہاں ختم ہو گئی، والا اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی یہی صفت روایات میں وارد ہوئی ہے. لہذا آپ نے اس مقام پہ دیکھا کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت تمام کی، باور کرایا کہ آدم علیہ السلام بالا تر ہیں. اگر یہ باور نہ کرایا جاتا تو ایک اعتراض بنتا تھا. اس لیے آپ نے سورہ بقرہ کی آیات میں دیکھا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی پھر فرشتوں سے کہا ذرا بتاؤ کیا ہیں اسماء کی تعلیم، اسماء کی خبر ہمیں دو، تو وہ خبر نہیں دے سکے اور اپنی جہالت کا اعتراف کیا ملائکہ نے. پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے بیان کیا، جب بیان کیا تو اب وہ باور کر گئے، جب باور کر لیا تو تب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اور وہ سر تسلیم خم ہو گئے. اور سجدے کی نوعیت بھی آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے کہ یہ پیشانی کے ذریعے سے کوئی سجدہ نہیں تھا. یہاں پہ بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ طغیانیت جو ہے وہ ابلیس سے آئے گی، سرکشی ابلیس سے آئے گی. یعنی چونکہ انسان ایک جامع خلقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے نمونے اس کے وجود میں موجود ہیں. جیسے اس کرۂ ارض کے آپ کہکشاؤں سے کوئی بھی حصہ لے آئیں, اس کا ذرہ آپ کو انسانی بدن میں مل جائے گا. اس پورے کے پورے زمین کے جو کرۂ ارض مادی ہے, اس کا نمونہ انسانی وجود میں موجود ہے. یعنی اس کے ایٹمز کے اعتبار سے, سیلز کے اعتبار سے نمونے موجود ہیں. اسی طرح روح کے اعتبار سے انسان ایک جامع خلقت ہے. لہذا انسانی وجود میں سگنل کیچ کرنے کے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. ابلیس نے سگنل پھینکنے ہیں, جیسے موبائل سگنل ہوتے ہیں, وہ سگنل پھینکتا ہے. موبائل میں آن کیا ہوا آپ نے, مثلا انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, یا آپ نے وائی فائی آن کیا تو وہ سگنل کیچ کر لے گا. اسی طریقے سے انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم رکھا ہے کہ ابلیس کے سگنل کیچ کرے اور ملائکہ کے سگنل بھی کیچ کرے. لہذا ایک جگہ پہ وارد ہوا ہے احادیث میں کہ اس طرح کا تذکرہ گزرا ہے, مفہوم کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں, کہ بلکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے, احادیث میں نہیں ہے. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفاتیح الغیب میں انہوں نے یہ ذکر کیا, جو تفسیر قرآن کا مقدمہ دو جلدی زخیم مقدمہ انہوں نے تحریر کیا, لیکن تفسیر کی انہیں فرصت مہیا نہیں ہوئی اور وفات پا گئے. اپنے اس تفسیر کے مقدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کے ذہن میں کوئی نیکی یا خیر کا تصور آتا ہے یا خیال آتا ہے, یہ ملائکہ سے رابطے کی وجہ سے ہے. انسان کا رابطہ کس سے جڑا ہے؟ ملائکہ سے. کیونکہ آپ پیچھے قرآن میں کل کے درس میں یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ شیطان اور اس کے قبیل ہمیں دیکھتا ہے یا نہیں, لیکن ہم من حیث لا ترونہم, لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے. لہذا ہم ممکن ہے ان مادی آنکھوں سے ہمیں ملائکہ تو نہیں نظر آئیں گے, ان مادی آنکھوں سے ابلیس اور اس کے جو جنود ہیں, لشکر ہیں, عفاریت ہیں, ابالسہ ہیں, وہ ہمیں نہیں دکھائی دیں گے, لیکن آثار سے احساس ہمیں ہو جائے گا. لہذا ملائکہ کو اگر آپ مطالعہ کریں, جب تک ملائکہ سے تعلق نہیں جڑے گا تب تک خیر کا تصور بھی نہیں پیدا ہوگا, خیر کا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا, اور جب تک شیاطین سے تعلق نہیں جڑے شر کا خیال پیدا نہیں ہوگا. بالفاظ دیگر, اگر انسان اپنی سوچوں کا اور اپنے نفس کا تعلق فرشتوں سے نہ جوڑے, یا اپنے نفس کو قابو میں کر کے خیر کی طرف نہ لے کے آئے, جب فراغت اور خالی چھوڑ دے گا وہ شیاطین سے تعلق نفس جوڑ دے گا. کیونکہ نفس امارہ اندر موجود ہے, شیاطین کثیر ہیں, ہر ٹائم حملہ آور ہے انسان کے اوپر. ادھر اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہے ملائکہ کے توسط سے, اور حجت الہی ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حاکم قرار دی ہے. یہ تعلق بھی موجود ہے, رحمت الہی کثیر ہیں, برکات کثیر ہیں, استغفار اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. لہذا یہ انسان کے لیے جو وسعتیں ہیں, یہ ان کی قوت کا مقابلہ کرنے میں انسان کو کامیاب کرتی ہیں. لیکن جب بھی شر کا خیال آئے, صرف خیال, ارادہ, نیت, یہ کس کے توسط سے ہوتا ہے؟ شیاطین کے. انسان کے شیاطین سے تعلق جوڑا, اس لیے طغیان کبیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. آگے قرآن میں ذکر ہوتا ہے, قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لا احتنکن ذریته الا قلیلا. تو یہاں پہ شیطان نے, پھر ابلیس نے آ کے بات کی کہ پہلے تو یہ کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا, میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے. پھر کہا ارأیتک, صحیح ہے, میں تجھ کو دکھاؤں گا, ھذا الذی کرمت علیہ, جس کو تو نے میرے اوپر صاحب عزت قرار دیا ہے, صاحب تکریم قرار دیا ہے. کہ دیکھیں ابلیس نے بہت بڑی بات کی کہ ارأیتک, میں تجھ کو, اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا, ھذا الذی, یہ جو ہے, کرمت علیہ, میرے اوپر جو تو نے عزت جس کو بخشی ہے, جس کی تو نے تکریم کی ہے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, روز قیامت تک مجھے تو نے مہلت دے دی, مؤخر کر دیا میرا جو معاملہ ہے, لأحتنکن ذریته, تو اس کی ذریت کو پکڑ کے میں خوب نچوڑ دوں گا یا اس کو بہکاؤں گا, الا قلیلا, اگر کوئی میرے ہاتھ سے باہر نکلے گا تو وہ چند افراد ہیں جو باہر نکلیں گے, یعنی قلیل افراد ہیں. یہ جو شیطان نے بات کی تھی, یہ بات اس کی اپنے خیال کے مطابق تھی. انشاءاللہ آج ہم کچھ احادیث بھی پڑھیں گے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات ہوا میں اڑائی تھی بات، لیکن جاہل اور نادان لوگوں نے اس کی اس بات کو سچ کر دکھایا. نہج البلاغہ میں یہ بیان ہے، یعنی ویسے اس نے ایک بات کی تھی. جو حنک کہتے ہیں لاحتنکنہ، یہ کلمہ اصل میں حنکہ سے، حنکہ کہتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ، یعنی ادھر سے پکڑ کے اسے میں گھسیٹوں گا، یعنی ذلیل و خوار کروں گا. یہی ہوتا ہے نا کہ سر انسان کی ناک، پیشانی اور سر، یہ اس کی بلندی کی علامت ہے، یہ اس کی عزت کی علامت ہے. اس لیے کسی کو بہت ذلیل و خوار کرنا ہو تو اس کے منہ پہ ایک تماچا مارتے ہیں جو اس کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو زمین زریز کر کے سر زمین پہ دباتے ہیں اور اس پر پاؤں رکھتے ہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے. یہ اوج کی ایک کینہ، بغض، نفرت یا دشمنی کا اظہار ہے. تو یہ بھی اوج کی دشمنی کر رہا ہے، اوج کی دشمنی. اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا اور گھسیٹ کر رکھوں گا اور اس کو نیچے اپنے پاؤں کے دبا کے رکھوں. لا لا احتنکن ذریتہ، یعنی انتہائی ذلت اور خاری کے ساتھ اس کو میں اپنے ماتحت رکھوں گا. اس لیے ہم نے ان آیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، ابلیس انسان کو رسوا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو مقابلے میں عزت ملی. اس کا ٹکراؤ کس کے اوپر تھا؟ کیونکہ تکبر کس چیز کے اوپر کیا جاتا ہے؟ بڑائی پہ. اور مد مقابل کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ حقیر. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بالاتر قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سب کو مقایسے کے طور پہ ان کی نسبت حقیر قرار دیا. اس نے اپنی بڑائی کا ادعا کیا اور آدم کو حقیر قرار دیا. تو یہاں پہ اللہ کے فرمان سے، وہی جو ہم قرآن کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ابا واستکبرا، دو جرائم انجام دیا. ابا جو کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، دوسرا کام کیا اس نے تکبر کیا. یہ جو تکبر اس کا کرنا ہے، اس کی یہ ہمارے سامنے تفصیل آ رہی ہے. کیونکہ انکار کرنے پہ تو اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، لیکن اب جو استکبار کر رہا ہے، اس حوالے سے اس کے سامنے یہ تصویر کشی آ رہی ہے کہ استکبار کے اس نے طریقہ بتا رہا ہے. استکبار کا طریقہ جو اس نے بتایا، یہاں سے تکبر کی اساس بھی اس کی دشمنی ہے. بس وہ عنصر کہ جو ابلیس کے وجود میں پیدا ہوا اور ہمیشہ کے لیے شدید ترین اس کو دشمن بنا گیا، وہ عنصر کیا ہے؟ وہ عنصر در حقیقت اس کا تکبر کرنا ہے. لہذا تکبر سے انسان کو پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں ایسے ہمارے پاس مضامین موجود ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جتنا تکبر کرتا ہے اتنا بارگاہ الہی میں، اتنا ہی وہ بارگاہ الہی میں پست شمار کیا جائے گا، حقیر شمار کیا جائے گا، اتنا ہی چھوٹے ذرات کی صورت میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت محشور فرمائے گا. آئیں اسے اگلے حصے کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دشمنی کا طریقہ کار کل بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے. اس سے جو آگے کی آیت ہے وہ دیکھیں. اب انواع و نوع دشمنی کا سلسلہ دیکھیں گے کیسے کرے گا. احتنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ شرمگاہ کا عیاں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت فرمائی کہ جس طرح تمہارے ابوائن کو اس نے نکالا اور ان کی شرمگاہ کو عیاں کیا، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کر دے. اس لیے ابلیس کا کل کام کیا ہے؟ ذلیل و خوار کرنا انسان کو، حقیر کرنا، پست کرنا. جس طرح سے وہ پست ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بنی آدم کو بھی پست کرنا چاہتا ہے. اس لیے ارائی تک کہ اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ وہ جن کو تو نے میرے اوپر صاحب کرامت قرار دیا ہے. پھر آگے آئے دیکھیں آیت نمبر 63، قال اذهب، کہ تو جا، فمن تبعك منهم، ان میں سے جنوں نے بھی تیری اتباع کی، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جہنم جو ہے وہ ان کی وہ جزا ہے کہ جو وافر طور پہ انہیں ملے گی. موفور اسی وافر وفارا سے ہے، صحیح ہے، یعنی بھرپور تمہاری جزا جو ہے. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ، یہ تمہاری جزا ہے. پھر قرآن ذکر کرتا ہے، یہ جو آگے بیان ہے اس کی تشریح ہم واقعات کے زمرے میں بار بار دیکھیں گے. دیکھیں یہ جو کلیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کلیات پہ बहुत दिक्कत से निगाह रखें, वाइला जो वाक़यात हम पढ़ेंगे वो एक मुमकिन कहानी की तरह ही हमारे लिए रह जाए। यानी उसका देखें मकसद क्या होता था, जितने वाक़यात हैं मकसद बुनियादी यही है जो कुरान जिक्र कर रहा है। वो शर्मगाह यहाँ करके जलीलो ख़ार करना चाहता है, या हमारे ये थोड़ी से पकड़ के गिरेबान से पकड़ के अपने पैरों के नीचे लाके अपनी बड़ाई का इजहार करना चाहता है, यही उसके कुल के कुल तौर तरीके हैं। लिहाजा इससे अब अगली आयत देखें जिसको कुरान करीम ने एक और तरह से बयान किया और ज़िक्र किया है, इस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'अता मिन्हुम। सही है, यानी इस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'अता। कुरान करीम वाज़े तौर पे इधर बयान कर रहा है कि जिनको अब तुम बहकाना चाहते हो जाओ बहकाओ उन्हें, इस्तता'अत के तुम्हारी जितनी कुदरत है उस कुदरत के मुताबिक तुम बहकाओ उसे। अच्छा, क्या बहकाने का तरीक़ेकार है कि इस आयत के इस हिस्से के ऊपर गौर करें। पहले कलमे फज़ा का मतलब देखें, फज़ा होता है इस्तफ़ज़िज़ यानी ख़फ़ीफ़ करना, हल्का करना, ज़ईफ़ करना। इसलिए लिखा गया है साहिब तहक़ीक ने कि इस्तराब और इस्तरार को वजूद दे के किसी को जलील व ख़्वार करना। ये जो कलमा इस्तफ़ज़िज़ है इसके ऊपर बहुत दिक्कत करें, क्योंकि यही उसके हीले हैं, यही इबलीस के बहाने हैं, यही इबलीस के तौर तरीक़े हैं। इस्तफ़ज़िज़ यानी वो इस्तराब बरपा करेगा, वो इस्तरार बरपा करेगा, अंदर से इंसान को बहुत कमज़ोर कर देगा कि वो हक़ के ऊपर ना डट सके, वो सही चीज़ के ऊपर ना डट सके। जैसे शहवत इंसान पे उभर आती है या गज़ब इंसान पे उभर आता है, तो एक अजीब इस्तराब और एक अजीब अंदर इस्तरार का एहसास करता है और फौरन कोशिश करता है ये किसी तरह दूर हो जाए। अब गज़ब जब इस्तराब में लाता है तो अजीब व गरीब बातें ज़ुबान से बोलने लग जाता है कि जो असलन वो नहीं चाहता था कि अपनी ज़ुबान से अदा करे। शहवत जब उभरती है तो ऐसी हरकतें करता है कि जो उसको जलील व ख़्वार माशरे के अंदर कर दे। बस यहाँ से आपको पहली आयात में ये पता लगा कि उसने क्या करना है, या शर्मगाह आयां करके, शर्मगाह आयां करके यानी खूब जलील व ख़्वार करना। और दूसरा लफ्ज़ आज आपने देखा अहतानी करना, और इन दोनों की बुनियाद क्या है, तकब्बुर, अल्लाह के मुकाबले में आना, हसद। उसे आदम अलैहिस्सलाम की बालातरी के ऊपर तकब्बुर था या हसादत थी। अच्छा, अब आप इधर देखें वो करेगा कैसे जलील व ख़्वार। इस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'अता मिन्हुम बिसौतिका, अपनी आवाज़ के ज़रिए से इनमें से जिनको तुम खफीफ कर सको, जलील कर सको, पस्त कर सको। लिहाजा इस्तिख़फ़ाफ़ कहते हैं खिफ़त को, होते हैं ना बाज़ ऐसे आमाल इंसान अपनी ज़िंदगी में अंजाम देता है कि जो खफीफ शुमार होते हैं यानी पस्त शुमार होते हैं और इंसान को हकीर दूसरों के सामने कर देते हैं। जैसे बाज़ तो हैं मुरव्वत के ख़िलाफ़ हैं, मिसाल के तौर पे एक बुनियान में इंसान जो है और एक छोटा से निकर पहन के बाहर आ जाए, एक आलम दीन से ये तवक्को नहीं की जा सकती, ये लोगों की नज़र में उसकी हैसियत को घटा देगा। या लोगों की तरह इंतहाई एक इस्तराब का शिकार हो थोड़ी सी भूख की बुनियाद पे और फौरन उसके ऊपर टूट पड़े कि जो उसके सामने खाना आता है, इस तरह से कि जैसे जोहला एक चीज़ के ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसी सूरत में उसकी हैसियत कम हो जाएगी या नहीं। ये तो वो मिसालें हैं कि जो गुनाह नहीं हैं, मुरव्वत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर कोई गुनाह के दायरे में आ जाए तो वह कितना खफीफ होगा। लिहाजा इस्तफ़ज़िज़ कहते हैं कि वह इस्तराब को जन्म देता है। इस्तफ़ज़िज़ इस आयत के ऊपर दिक्कत करें कि इस्तफ़ज़ाज़ को खूब अच्छे तरीके से पकड़ लें, जैसे ऊपर ला अहतानी कन्ना पकड़ने की चीज़ थी। इससे पहले वाली आयत में लियूरी इरा के ज़रिए से बयान किया कि वो शर्मगाह को ताके देखे आयां कर दे। ये सारे के सारे उमूर इंतहाई ज़िल्लत और हकारत को बयान करते हैं। अब उसके वार किया है इस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'अता, तो जितनी इस्तताअत रखता है जाके इस्तफ़ज़ाज़ कर, यानी उन्हें हकीर और पस्त कर जितना करना चाहता है। बिसौतिका, अपनी आवाज़ के ज़रिए से, बस आवाज़ पहला ज़रिया है। इसलिए रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में बाज़ अहादीस हैं कि जिससे वारिद मालूम होता है कि उन अहादीस जो कुतुब में हमारी आई हैं کہ کسی کی بات کو کان لگا کے سننا، وہ جو کلام جس کے متعلق ہے گویا کہ اس کی عبادت کے مترادف ہے۔ ہر ایک کی بات کو کان لگا کے انسان نہ غور سنے، لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، منہم بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے سے وہ پھنسائے گا، اپنی آواز کے ذریعے سے اضطراب کرے گا۔ بس استفزاز ہوتا ہے اضطراب کو برپا کرنا، یا انسان کا ایک اضطراری کیفیت میں لے کے آنا، یا ایسی صورت میں لے کے آنا کہ انسان مادی یا معنوی طور پہ خفت، پستی، حقارت کا احساس کرنے لگ جائے۔ یقیناً ایسا کوئی عمل کرائے گا تو یہ احساس ہوگا۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدف قرآن کریم اس کی دشمنی کا بار بار بتا رہا ہے کہ اس کا ہدف اصل میں کیا ہے، اور یہ والا کام کب ہوگا؟ اس کے پاس اصل چیزیں شہوت اور غضب ہے، اصل دو اس کے پاس عنصر ہیں۔ یعنی انسانیت اگر ہلاک ہوئی ہے تو وہ شہوت اور غضب کے عناصر کا شکار ہو کے ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جہالت بھی ہے، عدم معرفت بھی ہے، لیکن بالآخر ان دو کے اوپر وہ ختم ہوتی ہے۔ غضب یعنی وہ عدم بصیرت اور جہالت، یا غضب کا شکار کر دے گی یا شہوت کا شکار کر دے گی۔ لہذا اس کا پہلا ہے بے صوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان کو تم اپنی طرف کھینچو۔ اجلب جلب کرنا ہوتا ہے کھینچنا، شیطان ابلیس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بخیلکا، اس کے بھی اپنے گھوڑ سوار ہیں، اس کے بھی اپنے گھوڑے ہیں، اس کے بھی اپنے آلات ہیں۔ ورجلکا، رجل کہتے ہیں، پاؤں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ پاؤں کے ذریعے سے یعنی خود آگے حملہ آور ہوتا ہے، خود آگے جال بچھاتا ہے اور جال بچھا کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وشارکھوں فی الاموال والاولاد، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے صفات لا رہے ہیں۔ اس نے خود جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تو اس کی ذریت کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو ٹھوڑی سے پکڑ کے زمین کے اوپر دے مار کے اوپر اپنے پاؤں رکھوں گا اور ذلیل و خوار کر دوں گا اور اوپر مسلط ہو جاؤں گا۔ اب قرآن آگے بتا رہے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ، ٹھیک ہے تو اسے خفیف کر، من استطاعتا، جو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے جس کے اوپر استطاعت رکھتا ہے اسے پست کر دے، اس کے اندر شہوت یا غضب کے ذریعے سے اضطراب برپا کر کے اپنے ماتحت اسے لیا۔ بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے یہ کام وہ کرے گا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، قرآن خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے انہیں کھینچو تم اپنے خیل کے ذریعے سے، اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے، رجل کے ذریعے سے، رجلی کا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مشارکت کرو اموال والاولاد میں۔ جیسا کہ بعض احادیث میں یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں قربت کریں اور بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، نطفہ منتقل کرنے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھیں گے تو اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں بندے کو لے آئے گا، پھر وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ نطفے میں مشارکت کرے۔ اموال بھی اسی طرح، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اموال میں شریک ہے۔ اگر کل کے واقعہ جو ہم نے پڑھا، عابد کو دو درہم نکال کے دے سکتا ہے تو ہمارے بھی تو تھوڑے تومانوں میں، روپے ڈالر میں اضافہ کر سکتا ہے پھر، صحیح؟ اس لیے اعوذ باللہ پڑھیں مال کو بچانے کے لیے، یعنی زکوٰۃ دے، خمس دے، اللہ کی راہ میں دے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب ایجاد کرے تو میں نے عطا کرنا ہے، یعنی خود کا حساب اپنا لگائے تو وہ کہتا ہے یار 2-3 لاکھ روپے میں میرا گزارا چلتا ہے، جب اگلے کے خاندان کو مدد کے لیے دیکھنے کہتے ہیں اس کے لیے 5,000 روپے بھی کافی ہوں گے۔ یہ وسوسے شیاطین ہیں، جب مدد کرے، بھرپور مدد کر سکتا ہے، بھرپور کرے۔ اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، فقیر ہے، تب بھی مدد کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ صدقات کی ساری احادیث بیان کر کے مولانا صاحب غریب سے غریب بندے کی جیب سے بھی پیسے نکال لیں اور خود اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ روش آج ہمارے معاشروں میں وجود میں آ چکی ہے کہ گاڑیاں خریدتے ہیں مولانا صاحب، بہترین غذائیں کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، خمس ہم پہ نہ آتا ہے اور نہ راہ الہی میں پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس رقم موجود ہے۔ گرفت سخت ہے اس جگہ پہ۔ وہ غریب جو 3 میں سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا ہے، اسے اتنی آیات اور روایات سناتے ہیں صدقات اور راہ الہی کی کہ اس کی جیب سے بھی پیسہ نکال کے وہ اپنے پاس لے آتا ہے، लेकिन अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये शयातीन के वसवसे हैं। लिहाजा आपने इधर मुलाहजा किया कि वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद वाइदहुम, और इन्हें दिलासे दो, इन्हें झूठे वादे करो, इनसे तुम वादे करो। वादे हैं ना, अंदर ख्यालात उठते हैं, उम्मीदें बन जाती हैं, ये उम्मीदें बंधना, तमन्नाएं पैदा होना, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पैदा होना, किसी बंदे से ताल्लुक़ जोड़ के बड़े बड़े ख्वाब देखना कि अब ये मेरी ऐसे मदद कर देगा, फैसे मदद कर देगा, ये तो इतना अमीर कबीर है, ये फलां है, ये इतने मनसब पर है, वो फिर उतना ही आजिज़ होना शुरू हो जाता है। जितनी तमन्नाएँ भड़कती हैं उतनी आजिज़ी सामने आना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा तलब इल्म के लिए आजिज़ी दिखाता है, ये आजिज़ी दिखाने वाले को बालातर कर देती है। एक दफ़ा माल के लिए, अपने मफाद के लिए आजिज़ी दिखाता है, ये आजिज़ी दिखाने वाले को पस्त कर देती है। इसलिए रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में तकरार और ताकीद से वारिद हुआ है कि मत किसी से मांगो, ज़ातियात के लिए मत किसी से मांगो। हत्ता कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का तो फतवा एहतियात लाजिम की बुनियाद पर, अगर एक चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, किसी से मांगना एहतियात लाजिम की बुनियाद पर हराम है, जायज़ नहीं है। रवायात ऐसी हैं हमारे पास। लेकिन दीन के लिए मांगो, इनकार कर दे फिर भी मानो। तआवनु अलल बिर व तक्वा, या कुरान की आयत है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब हमने क्या अल्लाह की मदद करनी है, हमें एक अल्लाह के मुकाबले में तो असल कोई वजूद ही नहीं है हमारा। लिहाजा ये कानून अल्लाह ताला बता रहा है कि दीन के लिए मदद मांगो। हल मिन नासिर यंसुरना, करबला में सदा बुलंद हुई, हल मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन्ना, कि कोई है दिफा करने वाला हमारा। लिहाजा ये हमें बात मालूम हुई कि ये जो मुशारकत है वो मुशारकत है ही ऐसी, माल से उम्मीद बन जाएगी, माल को हमेशा अपने लिए निजात याफ्ता समझेगा, माल के पीछे सारे के सारे भाग दौड़ करेगा, माल के लिए सारे के सारे अपने दुनिया के उमूर ज़िंदगानी में हसासियत पैदा कर लेगा। लिहाजा ये ये जो एहसास वाइद होम, ये इबलीस है कि जो इंसान को इतनी तवक्को दिला रहा है, ये इबलीस है कि जो इतनी तमन्नाएं दिला रहा है, ये इबलीस है कि जो सख्त तरीन ताल्लुक माल से जोड़ रहा है। लिहाजा कुरान ने माल के हवाले से बहुत ताजुबावर आयात नाजिल की हैं। मसलन अगर आप कुरान करीम में, क्योंकि मुशारकत औलाद का एक पहलू ही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप कुरान करीम में सूरह हुमज़ा देखें, सूरह हुमज़ा में इरशाद बारी तआला होता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाइलुल लिकुल हुमज़ातिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा, माल जमा करता है फिर गिनता रहता है, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए। माल हाथ से निकलता है, इस तरह लगता है रूह बदन से निकल रही है, जान उसकी जाती जा रही है, अंधेरा मुस्तकबिल में नज़र आने लगता है। ये इबलीस है जो अंधेरा दिखा रहा है, ये इबलीस है कि जो उसका ब्लड प्रेशर लो कर रहा है, यहाँ तक कि कांपने वाली हालत उसकी आ रही है। अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा, जिसकी सिफत ये हो, जम करता है माल का, शुमार करता है, थोड़ा सा मसलन 1 करोड़ हैं तो 5,000 रुपये दे के समझता है अल्लाह की राह में माशाल्लाह बड़ा पैसा मैंने खर्च कर दिया। अगर 1 करोड़ है तो हिसाब किताब 1 करोड़ के अतबार से होगा, अगर 10 रुपये हैं तो हिसाब किताब 10 रुपये के अतबार से है, ये तो अल्लाह की हिकमत के तहत तकसीम है। लिहाजा वहाँ पे पता लगेगा कि कितनी, मसलन तालिबे इल्म चूँकि वो 24 घंटे इल्म को तलब कर रहा है, उसके लिए फ़िलहाल साकित है कि वो भाग दौड़ करके नानफका जाके कमाए जब तक हौज़े इल्मिया में पढ़ रहा है, कारोबार वगैरह नहीं करेगा। अगर ये बंदा भी सिर्फ मोबाइलों पे लगा रहे, ये बंदा भी सिर्फ घर बार में बातचीत करता रहे, इल्म के लिए इसके कदम ना उठें, इसका बकिया की निस्बत हिसाब किताब सख्त है, क्योंकि फुर्सत ज़्यादा थी, मोहलत ज़्यादा थी, इसके पास मुद्दत वक्त ज़्यादा थी। अब इस जगह पे शैतान है, इबलीस है, वो जैसे कल हमने पढ़ा आबिद के पास किस तरह आता है, आबिद बन के आता है। लिहाजा इसी तरीके से तुल्लाब में आएगा, अजीब व गरीब मुमकिन है हरकतें शुरू कर दे, उधर से पढ़ भी रहा है, कहा कि हाँ मेरे देखा नहीं है कि जामतुल मुस्तफ़ा के पेपरों में पूरे नंबर आए हैं, अब उसे तरह तरह से आलिम फाजिलपन उसका उसके ऊपर हावी कर देगा ताकि ना इल्म हासिल करे। لہٰذا اسی طرح سے مال ہے وشارکم فی الاموال والاولاد، اس کو خود دقت کریں تاکہ زندگی میں اس کے مصادیق اور اس کی راہیں ہمارے سامنے آئیں. یہ بہت ابھی تشریح کے حوالے سے ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور بہت کچھ لکھا گیا بھی ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابلیس نے جب دشمنی شروع کی ہے تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے پہلے دشمن بناؤ اپنا، پھر دوست بناؤ. پہلے انکار کرو، لا الہ کہو، پھر الا اللہ کہو. نہیں انکار کرو گے، نہیں دشمنی کرو گے تو یہاں پہ اغوا ہو جاؤ گے. وہ ناصح بن کے آتا ہے. آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس کیسے آیا؟ ناصح، نصیحت کرنے والا، وعظ کرنے والا، عالم فاضل بن کے آیا، قسم اٹھائی اللہ کے سامنے، متدین بن کے آیا. اس لیے پہلا واقعہ تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں پہ. پھر چونکہ وہ نزول ارض کے اوپر، زمین کے اوپر اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ترک اولا سے تعویل کریں جو بھی ہے، قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ یہ جو ادھر ذکر کیا کہ آیت نمبر 62 میں آپ نے دیکھا شیطان نے کہا ارائیت کا، اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا، ھذا الذی کرمت علیہ، جسے تو نے میرے اوپر صاحب تکریم اور صاحب عزت کیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر روز قیامت تک مؤخر کر دیا، لاحتنکن ذریته، گھسیٹ کے اسے رکھ دوں گا، پست کروں گا، زمین پہ اسے گھسیٹ کے اس کی ذریت کو رکھوں گا. تو یہاں پہ آپ اس کے طور طریقے دیکھیں، آوازیں ہیں، آوازیں اندر بھی سنائی دیتی ہیں، اندر کی آوازیں سنیں، جسے حدیث نفس کہتے ہیں، اندر نفس کی گفتگو، چپکے چپکے جو انسان سے گفتگو کرتا ہے. نرج بلاغہ کی تعبیر ہے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ چپکے چپکے باتیں کرنے والا خاموش ہو جائے گا جب موت آئے گی. ابھی تو خوب باتیں کرتا ہے نا، اندر منہ بند ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر سے یہ خوب باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اسی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نماز ختم ہو جاتی ہے. یہ باتیں جو ہیں، یہ آوازیں بعض اوقات شیطان کی آوازیں ہیں، اطراف میں شیطان کی آوازیں ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر شہوات کو، غضب کو بھڑکا دے گا. پھر آگے کیا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب ادھر مال کی پر غور کریں، وَعِدْهُمْ، اور جاؤ ان سے وعدے کرو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرے گا، جو بھی انہیں دکھائے گا، وہ دھوکہ ہے، وہ سراب ہے، وہ حقیقت نہیں رکھتا. اب آئیں مال جمع کرنے والے کی، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال جمع کرتا ہے اور شمار کرتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، پھر گمان کیا کرتا ہے اس کا مال اسے کیا کرے گا، ہمیشہ باقی رکھے گا. ہوتا نا، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اب اتنا مال جمع کر لیا، اگلی تنخواہ آئے گی، پھر اس سے یہ کریں گے، پھر اس سے اگلی تنخواہ آئے گی، یہ کریں گے، اور اس طرح سے وہ پھر مال جمع کرتا 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 کئی نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی میرے لیے نجات دہندہ ہے مال. جو یہ افکار رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے کہاں ڈالا جائے گا، حُطَمَة میں. پھر خود قرآن کا وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانو کہ کیا ہے حطمہ، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ تم نے چولوں پہ نہیں جلائی، یہ وہ نہیں ہے کہ جو باہر تمہیں آگ نظر آتی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جسے جلایا گیا ہے، بھڑکایا گیا ہے. جو دنیا کی آگ ہے وہ کیا جلاتی ہے، وہ تو جسم کو جلاتی ہے، لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اس کی پہنچ بھی آگے ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں کو جلائے گی، یہ روحوں کو جلائے گی. اب تو چھٹکارا نہیں ہے، بدن 60% جل جائے مر جاتا ہے انسان، ہے نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا پھر جلنے کا، یعنی 30-40% کے بعد جلن کا احساس ہی نہیں ہے، وہ آغاز کی جلن کا احساس ہوتا ہے، پھر جلن کا احساس نہیں ہوتا. لیکن یہ جو دلوں کو، کیونکہ یعنی روح بچ گئی، وہ جسم کا آلہ جل گیا، وہ روح آزاد ہو گئی، اب وہ ٹھنڈ میں ہے، آرام میں ہے. لیکن یہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے ان افکار کی وجہ سے، ان افکار کی، کیا عمل انجام دے رہا، مال گن رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، جم کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، پھر اس کو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہی مجھے محفوظ رکھے گا مشکل اوقات میں، خرچ نہیں کر رہا. ان افکار کا مالک وہ روح اس کی جل رہی ہوگی اندر سے، روحیں اس کی جلیں گی، نار اللہ الموقدہ. التي تطلع على الافئده. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مشارکت ہے. پھر قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، کوئی تیری سلطنت نہیں چلے گی، اس لیے اللہ کا عبد بنے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے عظیم ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و انبیاء علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے تعارف کرایا، رسول سے پہلے تعارف کرایا یا عبد سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. چونکہ جو جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے سلطنت شیطان سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو سلطنت شیطان سے جتنا دور ہوتا چلا جائے اس کا رشد اتنا ہی اللہ کے قرب کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسا یہ قواعد زندگی ہیں، یہ اللہ نے نظام خلقت اسی طرح خلق کیا ہے. عبد اللہ کا بن جاؤ، سلطنت شیطان سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. سلطنت شیطان سے تعلق پیدا کر لو، عبد شیطان بنتے چلے جاؤ گے. جیسا قرآن نے واضح کہا کہ میرے بندوں کے اوپر تیری سلطنت نہیں چلے گی، اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں آج کی مثالوں سے بھی نا، کائنات پہ غور و فکر کرنے کا قرآن نے بار بار درس دیا ہے، تفکر فی خلق السماوات والارض. تو یہ انہی عرفا کے تفکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیند کو دیکھا ہوگا، جتنی زور سے زمین پہ مارے بال کو اتنا اونچا جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنا پست اپنے آپ کو کریں گے اتنا بلند جائیں گے، جتنا گہرا عبد بنیں گے اتنی بلند پرواز ہوگی، جتنا عالم فاضل اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں ہوگی بلند پرواز. ایک روایت امام معصوم سے بہار میں نقل، پورا ایک باب بہار کا باب بڑا دلچسپ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پڑھیں گے. آپ نے یہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کے عابد، بنی اسرائیل کے عابد بہت واقعات ہیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے عابد والے تمام واقعات کو ایک جگہ جمع کر لیا، کوئی یہ 38 سے 40 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں، دلچسپ ہیں، بہت اچھا کام ہے کہ وہ ساری کی ساری روایتیں ایک جگہ ہیں، اور وہ روایتیں بھی معتبر کتب سے ہیں. اس میں ایک روایت میں وارد ہوا، ایک عابد بہت زحمت اور مشقت اللہ کی بارگاہ میں کی عبادت، 16 سال عبادت کی، دیکھا تو کوئی مقام نہیں، اللہ سے شکوا کیا، بارے اللہ یہ میں نے کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. تو حدیث قدسی وارد ہوئی، اس حدیث کے مطابق کہ اگر تو نے ایک دفعہ اپنے آپ کو میرے سامنے حقیر اور پست کہہ کے مجھے پکارا ہوتا، اور اپنی حقارت اور پستی کا اعتراف کیا ہوتا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہوتا، یہ 16 سال کی عبادت سے بہتر عمل تھا. 16 سال عبادت وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اپنے آپ کو کرے، متواضع کرے، عاجز منکسر، یعنی جتنا زور سے فٹ بال نیچے ماریں گے یا بال کو ماریں گے، جتنے زور سے ماریں گے اتنا اوپر جائے گا. اس لیے اللہ کے سامنے جتنا پست بنیں گے اتنا بلندی کی طرف جائے گا. پھر قرآن میں بقیہ ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اس کے بعد ہمارے پاس، یہ تو سورہ اسراء میں تھا، سورہ کہف کی آیات آ جاتی ہیں. سورہ کہف کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. آئیں اب ہم کچھ واقعات کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ واقعات قرآن کریم کے ضروری ہیں. آج ہمارے پاس ایک سلسلہ روایات کا ہے، 3-4 احادیث ہیں، معتبر ہیں، الکافی سے ہیں، خلافت الہی و حجت الہی سے مربوط ہیں، کیونکہ اصل ابلیس کا جھگڑا خلافت الہی تھا، اصل ابلیس کا جھگڑا حاکمیت کے اوپر تھا. بالفاظ دیگر اگر آج کی ہم ایک اور اصطلاح میں کہہ سکیں، ابلیس نے سیاست میں جھگڑا کیا، سیاسی امور میں. یہ جو کہتے ہیں کہ سیاسی امور ایک طرف کر کے سارے حج بھی کرو، زیارتیں بھی کرو، عزاداری بھی کرو، درس و تدریس بھی کرو، ابلیس تو خوش ہوتا ہے اس طریقے سے، تو اس کے اوپر خوش ہوگا یار خلافت الہیہ سے تو کٹے، یہ تو بالاتری سے ہمارے باہر آ جائے. کیوں اس کی بالاتری آدم و خلی ان ذریت آدم میں سے جو حجج ہیں ان کی حاکمیت کو کیوں یہ قبول کریں عملی طور پہ؟ کہتا ہے ٹھیک ہے زبان سے تم اقرار کرتے رہو، لیکن آؤ عملا میرے ساتھ زندگی بسر کرو، میرے قوانین کو مارو. مل کے سود کھاتے ہیں، مل کے غیر الہی نظاموں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، مل کے کفار اور مشرقین اور غیر اسلامی، بے شک وہ مسلمان ممالک میں معاشروں، غیر اسلامی معاشروں کی چند خوبیوں کو مد نظر رکھ کے بس تعریفیں کرتے ہیں اور 90% جو برائیاں ہیں اسے صرف نظر کر دیں. یہ ابلیس کے وہ وعد وعید ہیں، یہ ابلیس کی تعلیمات ہیں، نہ کہ یہ دین الہی کی تعلیمات ہیں. آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نہیں آئے، پہلے خلافت کے مسئلے پہ جھگڑا ہوا ہے، یہی جھگڑا رہے گا مسلسل. اس حوالے سے چند احادیث ہیں، اب اس کو ہم کل پڑھیں گے. ہم اس سے آگے نکل آتے ہیں کہ جس میں ابلیس کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ ابلیس مومنین کے سامنے کوئی کالی سی صورت بنا کے نہیں آتا، دانت اس کے باہر ہوں، آنکھیں شعلے پھینک رہی ہوں، سر پہ اس کے سینگ ہوں، کوئلے سے جیسے کان سے نکل کے کوئی بندہ آ گیا ہو، اس شکل میں کبھی بھی ابلیس یا شیاطین ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اگر ابلیس مومنین کے پاس آتا ہے تو کس شکل میں آئے گا؟ ناصح بن کے آئے گا، عالم بن کے آئے گا، وہ عرفا جیسی شکل بنا کے آ جائے گا. لہذا ایک واقعہ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وارد ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابلیس آیا. جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھیں. یہ بھی الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے، اگرچہ سندی طور پہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا متن اور الکافی میں آنا یہ ایک نوع تائید کے طور پہ معیدات کی صورت میں اسے استفادے کے قابل ہو سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم عموماً جو مومنین یا طلاب یا علماء، وہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے ہمیشہ وہی شرابیں پیتے ہوئے زنا کے باب سے اور اس طرح کی جگہوں سے بسانا ہے، جبکہ قرآن میں واضح اس نے کیا وعدہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے تاکید اور پرزور طریقے سے کہا میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. صراط مستقیم جو بیت اللہ میں حج کر رہے، صراط مستقیم پر ہے، ادھر آئے گا. وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و آئمہ علیہم السلام و امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے، وہاں پہ آئے گا، وہاں اس جگہ پہ صراط مستقیم کی پر چلتے ہوئے آئے گا. وہ آدم علیہ السلام کے گھرانے میں آئے گا، بے شک دو اس کے ان کے بیٹے ہوں، قابیل اور حابیل. حضرت نوح علیہ السلام اول العزم پیغمبر کے گھر میں آئے گا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے گھر کے اندر آئے گا، وہ بہکانے کی کوشش کرے گا. لہذا جو جتنا سخت جڑے ہوئے ہیں اتنی سخت اس کی لڑائی ہے. اس جملے کو میں دوبارہ تکرار کر دوں، عموماً انسان سوچتا ہے کہ میں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اتنے برے خیالات اور اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں، جب تک نہیں کیا تھا تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی عزیزان ہیں کہ وہ جب انگلینڈ میں تھے تو وہاں پہ بڑی نیکیاں انجام دیتے تھے، آگئے ایران منتقل ہوئے تو یہاں پہ وہ صورتحال نہیں تھی، تو پریشان تھے کہ وہاں پہ تو ماشاءاللہ ایمان کا بڑا احساس ہوتا تھا، عمل بھی خوب کرتے تھے، مالی اعتبار سے بھی کوئی مشکل ہمیں نہیں دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے ہوتی تھی، اور نماز شب پڑھنا، ہر ٹائم ذکر میں رہنا، محافل میں شرکت، ادھر آ کے اب گھر سے ہی نہیں باہر نکلا جاتا، ادھر بس بیوی بچوں کے تقاضے پورے کرتے رہ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم ادھر بہتر تھے پھر. نہیں، یہاں پہ ادھر بہتر نہیں تھے، کیونکہ پہلے مبارزہ جو ہے وہ مبارزے کی نوعیت دیکھیں. یہاں پہ اسلامی معاشرے کے اندر قدم رکھ چکے ہیں، یہاں پہ تعلیم سے وابستہ ہو چکے ہیں، یہاں پہ ایک اور راہ کو اختیار کیا جو بہت تیزی سے اوپر لے کے جاتی ہے، یعنی فقی بننے کی طرف. اب آپ دین کو اپنے فہم اور غور و فکر سے سمجھنے کے لیے آمادہ کر کے میدان میں اتر چکے ہیں، اس لیے مبارزہ سخت ہو گیا ہے. پہلے اتنا سخت مبارزہ نہیں تھا، پہلے میدان جنگ میں جنگ شدید نہیں تھی. لہذا جو حجت الہی سے جتنا شدید طور پہ جڑے گا اتنے شدید وار اس کے اوپر ہوں گے ابلیس کے، اتنا شدید وہ مورد میں پھنس جائے گا. اس لیے بڑے منصب کے اوپر آ کے بڑے بڑے افراد ان کے قدم ڈگمگا گئے، وہ جو مفسر قرآن تھے، وہ جو اجتہاد کیے ہوئے تھے، وہ جو میدان جنگ کے ہیرو تھے، بڑے بڑے منصبوں کے اوپر رہ چکے تھے، لیکن اس مالی حکومتی منصب کی آزمائش کو نہیں سہ سکے. لہذا آئیں اس واقعے کو دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینما موسیٰ علیہ السلام جالسا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ابلیس، ابلیس آگے بڑھا. وَعَلَيْهِ بُرْنُسْ ذُو أَلْوَانٍ, مختلف رنگوں والی اس کے سر پہ ٹوپی تھی, وہ جو اس دور میں عابد پہنا کرتے تھے, عابدوں کی خاص ٹوپی ہوتی تھی. فلموں نے تو سب کو اوپر کپڑا پہنایا ہوا ہے, وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو یا ان سے پہلے کا ہو. تو یہ فلموں والے ہیں, صحیح ہے, انہوں نے نیک بندوں کو کیا ساتھ میں ہوتا ہے اور پوری چادر ایک پہنا دیتے ہیں. اس دور میں جو زاہد عابد قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ خاص طرح کی ایک ٹوپی پہنتے تھے جسے برنوس کہتے ہیں, یعنی اوپر سے تکون کی صورت میں ہوتی تھی اور مختلف رنگوں والی یہ ٹوپی ہوتی تھی. آگے ذکر کرتے ہیں, فَلَمَّا دَنَا مِن مُوسَى, جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ قریب آیا, خَلَعَ الْبُرْنُسَ, اس نے یہ ٹوپی اتار دی. وَقَامَ إِلَى مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام کی جانب جا کے کھڑا ہو گیا. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ, سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو. انشاءاللہ یہ ہمارے آئے گا دروس میں آئے گا, ایک پورا درس ہی پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آنا, اور ایک درس ہم پڑھیں گے آئمہ علیہ السلام کے پاس آنا ابلیس کا, اور پھر ان سے جو گفتگو آپس میں ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ صرف شاہد مثال کے طور پہ ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں, وَإِلَّا ترتیب کے اعتبار سے خلافت الہی سے جو اس کا ٹکراؤ ہے وہ خلقت آدم کے وقت جو ٹکراؤ ہوا, اور قبل از نزول آدم, آدم علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے جو ٹکراؤ ہوا وہ تا قیامت ٹکراؤ باقی رہے گا. اس لیے جو خلافت اور حاکمیت اور سیاست اور حکمرانیت اور بالا تری اس کو ترک کر کے دین کو اختیار کرتا ہے اور حجت الہی کو تسلیم نہیں کرتا, وہ حقیقت میں ابلیس ہی کے طور طریقوں کے اوپر آگے جا رہا ہے. اللہ نے سجدہ کرایا جب آدم علیہ السلام کے سامنے, تو یہ مراد ہے کہ اطاعت ہو اس انسان کامل کی, اس حجت الہی کی. لہذا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں تو اللہ نے کہا کہ میرے حکم کی اطاعت ہوئی. اسی طرح کرے عرض کے اوپر جب حجت الہی کی اطاعت ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ قرار دے گا کہ یہ میری اطاعت ہوئی. آج امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کوئی کرے گا تو اللہ کی اطاعت ہوگی, ورنہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے. لہذا آئیں اب اس واقعے کو دیکھیں آگے. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, ابلیس نے سلام کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نیک بندوں کو ابلیس سلام کرتا ہے. یہ اوصاف پکڑتے جائیں, ہم نے سارے اوصاف ابلیس کے دوسرے ہی رکھے ہوئے ہیں. اس کا ناسے بن کے آنا قرآن نے بیان کی, میرے اپنے جملات نہیں ہیں, کہ اس نے کہا کہ انا من الناصحین, کہ میں ناصحین میں سے ہوں, کہ بالضبط ممکن ہے کہ آیت میں نہ پڑھ رہا ہوں. وقاسمہما, اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں تم لوگوں کے لیے ناصح ہوں. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, سلام کیا. فَقَالَ لَهُ مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, مَنْ أَنْتَ, کون ہو تم؟ قَالَ أَنَا إِبْلِيسُ, میں ابلیس ہوں. یہاں پہ ابلیس نے کیوں تعارف کرایا؟ کیونکہ وہ نہیں پہنچ سکتا براہ راست موسیٰ علیہ السلام تک, اس کی پہنچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت کاملہ کے اندر ہیں, انسان کامل ہیں, اللہ کی طرف سے ولی ہیں. اس لیے ابلیس جانتا ہے کہ میں نے ادھر ادھر ہیر پھیر کی تب بھی پہچانا جاؤں گا, اس لیے فوراً کہا انا ابلیس. قال انت فلا قرب اللہ دارک, اللہ کسی صورت بھی تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ قریب نہ کرے. قال انی, یعنی بدعا دی کہ تجھے سکون میسر نہ آئے کبھی بھی. قال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں تیری جو منزلت ہے اس منزلت کی وجہ سے میں اس لیے آیا ہوں اللہ کی حجت کو سلام کروں. آج ہم بھی کہتے ہیں السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا, السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہ بھی اس مقام اور منزلت کی وجہ سے سلام کرنے آیا, السلام علیک یا موسیٰ ابن عمران, سلام کرنے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. قال فقال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا, فما هذا البرنس, یہ عابد زاہدوں والی یعنی عرفا والی ٹوپی تیرے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے؟ قال بہی اختطف قلوب بنی آدم, اسی کے ذریعے سے تو فرزندان آدم کو اغوا کرتا ہوں, اسے دکھا کے اچک لیتا ہوں میں. بڑے خوبصورت وضع قط اور بڑا بہترین عابد گزاروں والا چہرہ, گردن اس کی جھکی ہو، کمر اس کی تھوڑی خم ہو، نگاہیں اس کی نیچے ہو، مال سے بھی بے نیازی دکھائے گا، دنیا سے بھی بے نیازی دکھائے گا، یہ میں اس کے ذریعے سے بنی آدم کو قابو کرتا ہوں۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فَأَخْبِرْنِ بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ، کہ اس گناہ کی تم مجھے خبر دو، اس گناہ کی خبر دو کہ اگر اس گناہ کو آدم انجام دے دے تو اس کے اوپر تو بھی پناہ مانگتا ہے۔ استحوذت حوضہ سے، یا تم اس کے اوپر چھا جاتے ہو، مسلط ہو جاتے ہو، صحیح ہے، یعنی وہ ٹوٹل تیرے اوپر آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ فقال اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه، چند چیزوں کا اس جگہ کے اوپر اس نے اظہار کیا۔ یہ جو کلمہ استحوذت ہے، اس کا مطلب اگر لغت میں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کلمہ حوضہ یا حاض، یہ کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تیزی سے کسی کے اوپر آ کے آپ کا مسلط ہو جانا، تیزی سے قبضہ کر لینا، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا مقیاس اللغہ میں، من الخفت والسرعت فی الامر، تیزی سے ایک امر کو انجام دے دینا۔ استحوذت علیہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو بنی آدم انجام دے دے تو تیزی سے اس کے اوپر آ کے غالب ہو جاتا ہے، تیزی سے مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مسلط ہونے کا کیا معنی ہے؟ قرآن کی ہم آج تیسرا چوتھا دن ہے کہ ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن بیان کر چکا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، شرمگاہ کا عیان کرنا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ یہ لفظ زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن قرآن نے تکرار سے یہ لفظ استعمال کیا۔ دوسرا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ، ذلیل و خوار ہو کے اسے زمین پہ چپٹا دے گا۔ اور کیا اس کے لیے کلمہ قرآن نے استعمال کیا، وہ چاہتا ہے کہ تم کو ذلیل و خوار کرے، صحیح ہے، جیسے چاہتا ہے کہ اغوا کرے، اغوا کا کلمہ استعمال ہوا، بہرحال وہ بھی آگے آیات میں آئے گا۔ یہ دو کلمات آپ پڑھ چکے ہیں، یہی مطلب ہے استحوذت علیہ، وہ پورا کا پورا اوپر چھا جائے، مسلط ہو جائے۔ تو مسلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ شرمگاہ کو عیان کرے گا، اب وہ زمین کے اوپر اسے پٹخ دے گا اور گھسیڑے گا اور ذلیل و خوار کرے گا، جیسے اس نے اوپر بھی آپ نے جو آیات پڑھی اس میں اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ جس کو تو نے میرے اوپر صاحب تعظیم اور کرامت اور عزت قرار دیا کس طرح میں اسے ذلیل کرتا ہوں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دشمنی کے بارے میں پوچھا، اس دشمنی کو ابلیس کے پہچانے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس سے تو بہت تیزی سے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ کہا اذا اعجبته نفسه، جب اسے اپنی باتیں بڑی اچھی لگیں، یار کیا تیرا منصوبہ ہے، کیا ہی تیری باتیں، عجب کا شکار ہو جائے، جسے کہتے ہیں خود پسندی، خود یعنی اپنی چیزیں ساری اسے پسند آنے لگ جائیں، اپنے لباس ہے، اپنی گھڑی ہے، اپنا مکان ہے، اپنی سیٹنگ ہے، میں شروع کر دے۔ آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں، ان کا ایک دروس کا سلسلہ صرف ہفتے والے دن چلتا ہے، عرفان در وادی عمل، عرفان کو عمل کی وادی میں بیان کر رہے ہیں، صرف ایک دن وہ بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے علامہ حسن زادہ عملی کا عرفان عملی، عمل کی دنیا کا عرفان ذکر کرنا شروع کیا۔ اس کے ایک حصے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بہت میں کرے وہ کسی بھی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی بھی جگہ پہ چلا جائے، جو میں زیادہ کرتا ہے، یہ میری چیز، میں فلاں کے پاس گیا، میں نے فلاں کے پاس پڑھا، میرا یہ تجربہ، جتنی میں کرتا ہے، آپ یقین جان لیں کہ کسی مقام کے اوپر فائز نہیں ہو سکا، کیونکہ راہ الہی میں قدم اٹھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی میں کو سائڈ پہ رکھ دو، اپنی میں کی جگہ اللہ کو اپنے سامنے لے آؤ۔ لہذا ادھر بھی کیا، اعجبت ہو نفس ہو، اسے خود کی چیزیں بڑی پسند لگیں گی، خود کے مطالب، خود کے معانی، خود کی تلاوت، خود کی عبادات، خود کے منصوبے، خود کے مشورے اسے بڑے اچھے لگیں گے۔ دوسرا کہ واستکثر عمله، اپنا عمل اسے بڑا کثیر دکھائی دے گا، ماشاءاللہ بڑی عبادت کر لی، آج تو بڑا قرآن پڑھ لی، آج تو بڑی تعلیم حاصل کر لی، اپنا عمل بہت زیادہ دکھائی دے گا۔ آج تو بڑی مہمان نوازی کر لی، آج تو بہت تواضع دکھا دی، اب جو میں نے اس کے انکساری دکھائی ہے آئندہ آئے تو ایسی انکساری نہیں دکھانی، اب تو صحیح بدلا لوں گا۔ اس نے، میں اس کے گھر گیا، کچھ اس نے خاطر مدارت نہیں کی، اب آیا تو میں نے کوئی اس کی خاطر مدارت نہیں کرنی، بڑی میں خاطر مدارت کر، ہر چیز اپنی کثیر دکھائی دینے لگے۔ وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ، اور اپنے گناہ اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں اس کو اپنے گناہ۔ وَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِدَاؤُد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام سے یہ کہا، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو جا کے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کیونکہ گناہگار بیچارہ وہ اپنے اندر بڑی ایک خفت محسوس کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ بشر المذنبین، جاؤ گناہگاروں کو بشارت دے دو، وانذر الصدیقین، اور جو صدیق صدا صدیق کی منزل کے اوپر فائز ہو چکے ہیں انہیں جا کے ڈراؤ۔ قال کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیسے بشارت دوں گناہگاروں کو، کیسے صدیقین کو انذار کروں۔ قال یا داؤد، اے داؤد، بشر المذنبین انی اقبل التوبہ واعفو عن الذنب، کہ مذنبین کو کہہ دو توبہ قبول کرتا ہوں اور معاف کر دوں گا گناہوں کو۔ وانذر الصدیقین، اور صدیقین کو جا کے ڈراؤ، اللہ یعجبوا بعمالہم، اپنے اعمال کے اوپر زیادہ اکڑ نہ دکھائیں، میں تو بڑا شجاع ہوں، بہادر ہوں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں تو اتنے مال کو خرچ کرتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھو، امام بار گئے، مسجد، مدرسے، یہ تو میرے ذریعے چلے ہیں، اتنے گھر میرے ذریعے چل رہے ہیں، فلاں میں نہ ہوتا تو فلاں کے نہ بچے کی فیسیں تھیں، نہ اس کے گھر کے بل تھے، نہ یہ چیزیں۔ یہ جو ہے کہ اللہ یعجبو بعمالہم، اپنے اعمال کے اوپر نہ تعجب کریں، کیونکہ عجب میں اگلے کو حقیر نہیں سمجھتا، تکبر اور عجب میں فرق کیا ہے؟ تکبر میں اگلے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی اسے بڑائی محسوس ہوتی ہے، اور عجب میں وہ اگلے کو حقیر نہیں سمجھ رہا لیکن اپنی اسے بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، اپنے کو بڑا کانفیڈینس اور بڑا خود اعتمادی میں وہ پاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ، کوئی عبد ایسا نہیں ہے کسی فہرست میں، نہ انبیاء و نہ آئمہ و نہ کسی اور فہرست میں، کوئی عبد ایسا نہیں ہے حساب کے لیے میں اسے کھڑا کر دوں اور حساب لینا شروع کروں اور میری رحمت اور فضل اسے شامل نہ ہو، حساب لینا شروع کروں وہ ہلاک نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔